من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلى
الله عليه
محمد وآل محمد وجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
وجل فرجهم بشهر لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تمام حمد و ثناء ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. وہ رب جو ہم سے ہماری شہرک سے زیادہ نزدیک اور ہم سب کے دلوں کے مخفی رازوں کو جاننے والا ہے. وہ پروردگار جو ہماری صداؤں پر سب سے پہلے لبیک کہنے والا ہے، جو سب سے جلد راضی ہونے والا ہے. پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں. یہ مقام شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام سے منسلک کیا ہے اور توفیق
صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم.
اللہ نے توفیق عطا کی کہ اس فرش عذاب پر آئیں اور ذکر سید الشہداء کو سنیں، جناب سیدہ کو ان کے فرزند کا پرسہ دیں، امام زمانہ کو ان کے جد امجد کا پرسہ دیں. اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ محبت محمد و آل محمد کے ساتھ، اطاعت محمد و آل محمد کے ساتھ، مودت محمد و آل محمد کے ساتھ ہمیں اپنی قبروں میں جانے کی توفیق عطا فرما. اور جب قبر میں جائیں جناب سیدہ کی اور ان کے فرزند سید الشہداء کی شفاعت نصیب ہو. خواتین گرامی، ہماری زندگی میں روزمرہ کے جو کام ہیں، روزمرہ کے جو مسائل ہیں، ان سے ہم بہت سے اسباق سیکھ سکتے ہیں. یہ دور وہ دور ہے جس میں بجلی کا مسئلہ سب کو درپیش ہے. لائٹ جاتی ہے اور بہت دیر تک جاتی ہے، اور جب غروب کا وقت ہوتا ہے، آج کل زیادہ مسئلہ ہے کیونکہ مغرب جلدی ہو جاتی، اور تقریباً 5-6 گھنٹے کم از کم، شاید کراچی والوں کے لیے اس سے بھی زیادہ، کہ اس سے زیادہ انہیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. کیا ہم میں سے کوئی بھی ہوگا جو مغرب کے وقت لائٹ جائے تو انتظار کرے جب صبح ہوگی، جب سورج نکلے گا تبھی میں روشنی سے فائدہ اٹھاؤں گا؟ और कोई भी ऐसा इंतज़ाम ना करे कि 6 बजे के बाद से जब तारीकी होती है, जब अंधेरा होता है और वो सोने का टाइम नहीं होता, बल्कि कम से कम 3-4 घंटे तो सभी जागते हैं, उस वक्त में चिराग रोशन करे या UPS लगाए या जनरेटर जलाए या कोई ऐसी लाइट, चार्जेबल लाइट खरीद कर घर में लाए। कोई ऐसा नहीं होगा कि इनमें से कोई भी एक काम ना कर रहा हो। कम से कम अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो वो एक चिराग ज़रूर रोशन करेगा, मोमबत्ती ज़रूर जलाएगा, चाहे वो झोपड़ी में रहता हो, कहीं भी रहता हो, क्योंकि अकलबंदी का तकाजा ये है कि इंसान अंधेरे में ना बैठे और कुछ ना कुछ इंतज़ाम करे। ये जो हम इंतज़ाम करते हैं उसकी वजह ये होती है कि हम तारीकी से अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं, और रोशनी के बग़ैर हम कोई काम नहीं कर सकते। जब तक रोशनी नहीं होगी हमें चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, एक दूसरे की शक्लें नज़र नहीं आएंगी, खाना नहीं खा सकते, बहुत सारे काम इस वजह से ये इंतज़ाम करते हैं। ग़ैबत इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, उस तारीकी की मानिंद है, उस अंधेरे की मानिंद है जिसमें इंसान बैठा हुआ है। और अगर कोई शख्स ग़ैबत के दौर में इमाम ज़माना से बिल्कुल गाफिल हो जाए, इमाम के हवाले से कुछ भी ना सोचे और ये ना चाहे कि इमाम का ज़हूर हो और कोशिश ना करे कि इमाम के ज़हूर के हवाले से उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, उसे क्या काम अंजाम देने चाहिए, और बिल्कुल गाफिल हो, उसी शख्स की मानिंद है जो अंधेरे में मोमबत्ती भी नहीं जलाता, जो अंधेरे में रोशनी के लिए कोई इंतज़ाम नहीं करता। जैसे हम अंधेरे में रोशनी के लिए कोई इंतज़ाम करते हैं, इस तरह से ग़ैबत के दौर में इमाम ज़माना का इंतज़ार करना, इमाम के आने के लिए दुआएं मांगना और काम करना उसी मोमबत्ती जलाने के मुसावी है। परवरदिगार आलम हमें और आपको इस अफजल इबादत को समझने की तौफीक अता फरमाए कि हम इमाम का इंतज़ार उस तरह से करें कि जिसमें तहर्रुक हो, क्योंकि इंतज़ार तहरीक का नाम है, काम अंजाम देने का नाम है, इंतज़ार खामोश बैठने का नाम नहीं है। जिस तरह से कि तारीकी में चिराग रोशन किया जाता है, इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के हवाले से परवरदिगार आलम ने सूरह क़सस में उस रोशनी को जिसे हम सुबह कहते हैं, सुबह उम्मीद कहते हैं, अल्लाह ताला फरमा रहा है वनुरीदु अन नमुन्ना अललज़ीन इस्तुज़ईफ़ू फ़िल अर्ज़ वनजअलहुम आइमा वनजअलहुमुल वारिसीन। हमने इरादा किया है, हमने फैसला किया, अल्लाह अपने इरादे और फैसले की खबर सुना रहे अन नमुन्ना के हम मिन्नत रखेंगे, एहसान रखेंगे उन लोगों के ऊपर जिनको ज़मीन वालों ने कमज़ोर कर दिया, और ज़मीन के ऊपर हम इन्हें अपना इमाम और वारिस करार देंगे। आइम्मा का लफ्ज़ है और वारिसीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने, और ये वादा उस वक्त पूरा होगा, ये मिज़दाक में उस वक्त आएगी आयत जब ज़माने के इमाम का ज़हूर होगा और उनके बाद मुसलसल आइम्मे अतहार की रजअत होगी। परवरदिगार आलम से हम ये दुआ करते हैं और सच्चे दिल से दुआ मांगनी चाहिए और इसके लिए तैयारी भी करनी चाहिए कि जब इमाम आए तो हम उनके साथ हों, हम उनके नासरीन में से हों, और ये नुसरत करना, इमाम का नासिर बनना उस सूरत में है जब हम इमाम के आने से पहले इमाम की नुसरत कर रहे होंगे। जो इंतज़ार कर रहा है वो इमाम का नासिर है, जो इमाम का मुंतज़िर है ये चाहता है कि उनके दीन को फ़रोग मिले, इमाम ज़माना की हुकूमत कायम हो, उस हुकूमत के लिए बुराइयां ख़त्म हो, अच्छाइयों का रिवाज हो, वो इमाम ज़माना का नासिर है। आज की तारीख मखसूस है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से, और और मैं चाहूँगी कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से कुछ ऐसे नुकात हम अक्स करें जिसको इमाम ज़माना अज़लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के इंतज़ार के हवाले से भी हमारे लिए मुफीद और कारामद हो। ज़माने के इमाम हो या कोई भी इमाम हो, आइम्मे अतहार की सीरत एक ही है। अगर हमें आयमे अथार की मार्फत नसीब हो जाए, हमें अहले बैत की ज़िंदगी के उसूल मयस्सर हो जाए, तो उसूल क्या थे और हम उनको सही तरीके से समझ लें, अपने आप को भी समझें, अहले बैत को भी समझें, इल्म हासिल करें और हमें बसीरत मिल जाए, अल्लाह ताला हमारे दिल की आँखों को रोशन कर दे, हमें नूर दे दे, तो फिर हम इंतज़ार करने का हक रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी आज़ादारी के हवाले से फर्श पे बैठने वाले लोगों को समझ में नहीं आती हैं कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा पढ़ने वाला सही है, कौन सा पढ़ने वाला गलत है, कौन सी रिवायत सही है, कौन सी रिवायत गलत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसके बहुत सारे असबाब हैं, क्योंकि लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, असली मनाबे नहीं पता कि असली किताबें हैं क्या, ज़्यादा सुनने की तरफ ज़्यादा इक्तफा करते हैं, और क्योंकि दीन की बुनियादी बसीरत नहीं है इसलिए जो सुनते हैं उसमें भी फ़र्क नहीं समझ पाते कि सही और गलत क्या है। लेकिन अगर उसूल समझ जाएं अहले बैत इस मतहरत की ज़िंदगी के, तो फिर हमारी आंखें खुल जाएंगी, हमारे कान भी दिल के कानों से सुनना शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कोशिशें भी करनी चाहिए। मुंतज़िर वही होगा जो अपने इल्म को बढ़ाएगा, मुंतज़िर वही होगा जो हर इमाम की सीरत से वो नुकात लेकर आएगा जो तमाम आइम्मा की ज़िंदगी में मुश्तरक है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक मसला वली अहदी का जो अहम तरीन मसला है, ये सियासी मसला है, और हो सकता है कोई एतराज़ करे कि क्यों इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने मामून की वली अहदी को कबूल किया, क्यों इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन की मानिंद मामून से नहीं कह दिया कि मैं तुम्हारा वली अहद नहीं बनूंगा और उसको इनकार कर देते चाहे उनको शहीद होना पड़ता, क्यों इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त शहादत को कबूल नहीं किया और वली अहदी को कबूल कर लिया। बहुत सारे ऐसे सवालात जहन में उठते हैं और जहन के अलावा दुश्मन भी उठाते हैं, तो जवाब भी हमें पता होने चाहिए कि क्यों हमारे किसी एक इमाम ने वो काम किया जिसके ऊपर नाऊज़ बिल्ला उनके ऊपर तोहमत लगती है, जिसकी वजह से, या इमाम हसन अलैहिस्सलाम का मामला है तो उन्होंने सुलह क्यों की। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुताले से भी ज़्यादा समझ में आती हैं। मैं नहीं कह रही कि मैं जो मजलिस पढ़ रही हूँ इससे आप सबके जहन इतने खुल जाएंगे कि आप इस सवाल का जवाब दे सकें, लेकिन शायद सवाल उठाने से आपको मुताले का शौक़ पैदा हो जाए और आप जाकर किताबों में ढूंढें, देखें कि मसले वली अहदी के हवाले से उलमा ने क्या लिखा है, अच्छी किताबों में क्या है। साथ साथ चंद किताबों का नाम भी ज़रूर बताऊँगी ताकि आप लोग अच्छी किताबों का मुताला ज़रूर करें। एक किताब है सीरत आले मोहम्मद जो शहीद मुर्तज़ा मुतहरी की किताब है, और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा अहम मसाइल को आइम्मे अथार की सीरत के हवाले से लिखा। इसी किताब में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की वली अहदी के ऊपर भी शहीद मुर्तज़ा मुतहरी ने बहुत तुलानी और मुफस्सल गुफ्तगू की है कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने क्यों वली अहदी को कबूल किया। मैं बहुत मुख्तसर पॉइंट्स आपके सामने, बहुत मुख्तसर नुकात बयान करूँगी, ज़ाहिर है एक मजलिस में इंसान बहुत मुफस्सल बात नहीं कर सकता। इससे पहले कि वली अहदी का जिक्र हो, थोड़ा सा खुलफा जो बनु अब्बास के खलीफा हारून और मामून थे उनको समझना भी ज़रूरी। बनु उमैया जालिम, जाबिर, मुस्तकबिर, फासिक खलीफा समझे जाते थे, जिनमें सबसे बड़ा नाम यजीद का समझा जाता है, और यजीद को इसलिए सबसे ज़्यादा बुरा समझा जाता है क्योंकि कत्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुर्तकिब हुआ। हमारी नज़र में शायद दुनिया में यजीद से बड़ा कोई जालिम ना, लेकिन बनु अब्बास में भी हारून और मामून यजीद से कम जालिम नहीं थे। इनकी साजिशें यजीद से मुख्तलिफ ज़रूर थीं, लेकिन इनका जुल्म भी बहुत ज़्यादा था। यजीद ने इमाम को तलवार से शहीद किया, और यजीद ने भी बाद में ये साजिश इख्तियार की कि अपने जुर्म को इब्ने ज़ियाद के ऊपर डाल दिया। तारीख गवाह है, ये हिंद के वाक़े में भी जुमलात मिलते हैं कि जब हिंद दरबार यजीद में आई और उसने अपने सर से चादर उतार दी और यजीद ने चाहा कि उसके सर को ढांक दे, उसके ऊपर उसने कपड़ा रखा और उसकी मजम्मत की कि क्यों वो बेपर्दा आ गई है। हिंद अपने कपड़े फाड़ कर और अपनी चादर उतार कर अपने सर को बरहना करके जख्मी होकर यजीद के दरबार में पहुंची थी बहुत बुरी हालत में, और उसने इससे सवाल किया था कि क्या तुमने हुसैन को कत्ल किया है, कत्ल हुसैन का तुमने हुक्म दिया है। तो उस वक्त यजीद ने उसको ये कहा था कि मैंने हुक्म नहीं दिया था, बल्कि इब्ने ज़ियाद इस कत्ल का असली मुजरिम है, उसने हुसैन को कत्ल करने में जल्दी की है। और यही बात वो बाद में कहता रहा ताकि अपने जुर्म को धो दे, किसी तरह से अपने जुर्म को ख़त्म करे। लेकिन यजीद के जुर्म को छुपाया नहीं जा सकता क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर उसने मुख्तलिफ बातें की हैं। उसने ये भी कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को देखकर और बीवियों के सामने कि मैंने इन्हें कत्ल किया है, और अल्लाह का शुक्र है कि उनको ज़िल्लत नाउज़ुबिल्लाह नसीब हुई और मुझे इज़्ज़त मिली। इस तरह की बातें भी यजीद कर चुका था। लेकिन यजीद ने भी कत्ल किया था और हारून और मामून ने भी कत्ले आइम्मा का जुर्म किया है। हारून ने इमाम मूसा काज़िम को शहीद किया और मामून ने, जो हारून का बेटा है, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, उन्हें शहीद किया। उसने तलवार से किया, इसने जहर से किया। लेकिन तारीख ये भी कह रही है कि ये अपने जराइम छुपाते रहे। इमाम मूसा काज़िम का भी जब जनाजा आया तो उसने तत्तिब्बा को बुलाया तो उस वक्त हारून ने अतिब्बा को बुलाया और उनसे गवाही ली कि इनकी मौत तबीयी मौत है, ये अपनी मौत मरे हैं, बीमारी में मरे हैं, इनको जहर नहीं दिया गया। और अतिब्बा ने उसकी हिमायत में गवाही दे दी। इसी तरह से जब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो भी मामून ने यही ड्रामा किया और गवाही दिलवाई कि वो अपनी मौत मरे हैं, उनको कोई जहर वगैरह नहीं दिया गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अपने सर जुर्म ले, वो अपने आप को मख्फी रखना चाहता था। ये हम और आप जानते हैं, लेकिन अगर हम उमूमी तौर पर मुसलमानों की किताबों में देखें तो कहीं भी आपको जैसे यजीद के बारे में मिलता है कि उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल किया, इमाम हुसैन से जंग की, आपको ये नज़र नहीं आएगा कि हारून ने इमाम मूसा काज़िम को शहीद करवाया, आपको ये नज़र नहीं आएगा कि मामून ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का कत्ल किया। उनके सारे काम, उनकी साजिशें मख्फियाना थीं और ऐसी थीं कि जिसमें फरेब, धोखा और चालें हैं, ऐसी चालें जो आम लोगों को समझ में ना आए, इसलिए उन्होंने अपने चेहरों को छुपाया हुआ था और एक अच्छा नकाब अपने चेहरों पर डाला हुआ था, ऐसा खौल चढ़ाया हुआ था जिसमें हुस्न और खूबसूरती नज़र आए। मसलन अपने आप को दानिशमंद दिखाते थे, अपने आप को फसीह व बलीग दिखाते थे, अपने आप को इल्म दोस्त पहचनवाते थे, अपने दरबार में मुनाजरे करवाते थे। अहले बैत इस्मत तहारत की ज़ाहरी बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम के कायल थे। उनको अपनी मसनद में बिठाना, उनके माथे को चूमना, हाथों को चूमना, इज्जत और एहतराम के साथ उनका इस्तकबाल करना, इज्जत और एहतराम के साथ उन्हें रुख्सत करना, ये सारे वो काम थे जिससे दुश्मन भी फरेब में आ जाए, यानी अहले तशरीफ और आइम्मा अतहार के चाहने वाले ना समझ सके कि ये अहले बैत के दुश्मन हैं, बल्कि लोग यही समझते रहें कि ये अहले बैत के हमदर्द हैं, उनके साथ नेकी करना चाहते। तो जिसने अपना चेहरा ऐसा बना लिया हूँ और फिर अपने आप को इस तरह से दिखाएं कि अगर गिरफ्तार भी कर रहे हैं इमाम मूसा काज़िम को तो उस गिरफ्तारी के पीछे कुछ तावीलात हैं, उस गिरफ्तारी के पीछे बहुत सारे ऐसे वजूहात हैं, मसाइल हैं जिनको इस तरह से जाहिर किया है। एक थोड़ा सा बहुत मुख्तसर सा वाक़या इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी का आपके सामने बयान करिए ताकि हारून की साजिश और सियासत हमें समझ में आए। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले। तारीख ये कहती है कि जब इमाम मूसा काज़िम को हारून ने गिरफ्तार करना चाहा तो मदीना में आया और मदीना में पहले उनके घर के ऊपर हमला किया, लेकिन इमाम मूसा काज़िम घर में नहीं थे बल्कि रसूल अल्लाह के रोज़े पर मस्जिद नबवी में थे। मस्जिद नबवी में आया, मस्जिद नबवी में आकर उसने बुलंद आवाज़ में ये जुमला कहा कि अस्सलामु अलैका यब्नल अम, यब्नल अम यानी मेरे चचा के बेटे, क्योंकि ये लोग अपने قرابتداری کو خاندان رسالت سے بیان کرتے تھے, اعلان کرتے تھے کہ ہم ان کے رشتہ دار ہیں. اچھا, اس چیز کا تجربہ ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جو ماضی میں شاید اچھی حیثیت نہ رکھتے ہوں, لیکن جب وہ اچھے مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں, ان کی شہرت ہو جاتی ہے یا اسٹیٹس اچھا ہو جاتا ہے, پھر بہت سارے رشتہ دار نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ رشتہ دار آپ کو نظر آئیں گے, ہر جگہ رشتہ دار ملتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رشتہ داری سے فائدہ اٹھانا, رشتہ داری بیان کرنا, یہ خود ایک چال ہے. بس رسول اللہ سے اپنی قرابت داری کا اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ہمارے رشتہ دار, اور پھر کہتا ہے کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کے نواسے کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں, اور اس گرفتاری کی وجہ یہ کہ میں فتنہ و فساد سے اپنی امت کو بچانا چاہتا ہوں. یہ خود واضح دلیل ہے کہ وہ اپنا چہرہ کتنا خوبصورت دکھانا چاہتا ہے اور رسول اللہ کے نواسے کی گرفتاری کو کیا رنگ دینا چاہتا ہے کہ فتنہ و فساد سے بچانا چاہ رہا ہے. یہاں تک کہ اس نے تو گرفتار کیا اور امام موسیٰ کاظم کو 14 سال مسلسل قید میں رکھا. اس کے بعد جو اس کا بیٹا تھا جس نے اپنے باپ سے سیاست سیکھی تھی, اور خود مامون نے اپنے باپ کی سیاست کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ میں نے شیعت کو, شیعہ ہونا اپنے باپ سے سیکھا ہے, کیونکہ ہارون بھی اپنے اوپر ایک شیعہ رنگ دکھاتا تھا کہ میں شیعہ ہوں, شیعہ دوست ہوں, اور مامون بھی وہی سازش چلتا تھا کہ وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ دکھاتا تھا. اس نے کہا میں نے اپنے باپ سے شیعہ ہونا سیکھا ہے, اور میرا باپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ بہت احترام کرتے تھے. اور بس ایک نقطہ اس میں سے بیان کروں گی, ہو سکتا ہے واقعہ آپ سب کے ذہن میں ہو کہ جب امام موسیٰ کاظم ایک مرتبہ اس کے پاس آئے تو اس نے بہت احترام کیا, اور جب امام جا رہے تھے تب بھی بہت احترام کیا, تو مامون نے یہ سوال کیا تھا کہ ہستی کون. اس وقت ہارون نے کہا تھا کہ یہ وہ ہیں اگر سچ پوچھو تو جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ان کا حق ہے, خلافت ان کا حق ہے. اس وقت مامون نے, جو ہارون کا بیٹا ہے لیکن ابھی اس جگہ پر نہیں پہنچا, اتنا ظالم اتنا مکار نہیں ہوا ہے کیونکہ ابھی میدان میں نہیں اترا ہے, لیکن اپنے باپ سے اس مکارانہ سیاست کو, ان سازشوں کو سیکھ رہا ہے. اپنے باپ سے کہا کہ پھر آپ خلافت ان کو کیوں نہیں دے دیتے جن کا حق ہے. اس نے کہا کہ الملک اقیمن, یہ جملہ ہے تاریخی جملہ, صرف اس وجہ سے یہ واقعہ بیان کر رہی ہوں کیونکہ پتہ چلے کہ مامون نے اپنے باپ سے کیا سیکھا ہے. الملک اقیمن یعنی اقتدار بانچ ہوتی ہے, اقتدار بانچ ہوتی ہے, نہیں دیکھتی کہ باپ کون ہے, بیٹا کون ہے, بھائی بہن کون ہے, اور پھر کہتا ہے کہ اگر تم بھی میرے خلاف سازش کرو گے تو میں تمہیں بھی قتل کر دوں گا. مامون نے یہ چیز اپنے باپ سے وراثت میں سیکھی تھی, اور اس کے بعد اس نے اہل بیت عصمت طہارت کے ساتھ وہی سازشی چالیں شروع کی جو اس کے باپ نے کی تھی. باپ نے قید کیا تھا امام موسیٰ کاظم کو, ان کے اوپر سختی کی تھی, ان کو مال نہیں دیتا تھا, اگر دیتا تھا تو بہت کم, اور دکھاتا ایسے تھا کہ جیسے ہم اہل بیت کے بہت چاہنے والے. اور مامون کا ایک بہت نزدیکی وزیر تھا, بہت زیادہ عقل مند سمجھا جاتا ہے, اور بہت جلدی اس نے ان کی وزارت میں بڑا عہدہ حاصل کر لیا تھا. اس کا نام تھا فضل بن سہل. اس نے مامون سے پیشکش کی تھی کہ اب تم اہل بیت سے قرب کی خاطر اور ان کے چاہنے والوں کے قرب کی خاطر ان کی رائے کو بدلنے کے لیے, کیونکہ تم لوگوں نے بہت ظلم کیا ہے, بہت سختیاں کی ہیں, بہت زیادہ قید میں رکھا ہے امام موسیٰ کاظم کو, اب ان کے بیٹے علی ابن موسیٰ کو, امام رضا کو ولی عہدی کی پیشکش کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اچھا, کچھ اس سے ملتی جلتی سیاستیں خاندانوں میں بھی چل رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات اگر کوئی بہت زیادہ پسا ہوا کریکٹر ہوتا ہے کسی خاندان میں, تو اس سے پہلے کہ بدنامی زیادہ ہو, کچھ دیر کے لیے, کچھ عرصے کے لیے, کہیں کہیں لوگ چاہتے ہیں کہ اب اس پسے ہوئے کریکٹر کو تھوڑا سا اٹھایا جائے, اس کو تھوڑا سا نرمی کے ساتھ, مثلاً بعض اوقات لوگ اچھا کپڑا پہنا کے, اچھا کھانا کھلا کے, کوئی ایک سفر کروا کے, کوئی ایک ایسا مقام دے کر دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے کر دیتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. یہ ظالمانہ روش کی سازشیں. بس امام علی رضا علیہ السلام کے لیے اس نے کہا کہ انہیں اپنا ولی عہد بنا لو. ایک مرتبہ درود بھیجے گا محمد علیہ السلام. یہاں تک کہ مولا امام رضا جب مدینہ سے نکلے تو امام کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ولی عہد بننے جا رہے ہیں, اور زبردستی ان کو مدینہ سے گرفتار کیا گیا. جیسے امام موسیٰ کاظم کو زبردستی گرفتار کیا گیا تھا, ایسے ہی امام علی رضا علیہ السلام کو زبردستی گرفتار کیا گیا تھا. شاید کچھ لوگوں کے لیے مجلس خشک ہو, لیکن جب تک ہم کچھ خشک چیزوں کو سننے کی عادت نہ ڈالیں اور غور کرنے کی عادت نہ ڈالیں وہ ہمیں ہضم نہیں ہوتی. اس لیے تھوڑا سا اپنے ذہن کو آمادہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو پڑھیں, سمجھیں یا سنیں. اور بعض اوقات کتاب پڑھتے وقت بھی ایسا ہی ہوتا ہے, بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے پڑھا نہیں جاتا, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو طریقہ یہی ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, پڑھ کر آپ دوسری دفعہ پڑھیں, چار دفعہ پڑھیں گے, پانچ دفعہ پڑھیں گے, چھ دفعہ پڑھیں گے, چھٹی دفعہ, ساتویں, آٹھویں دفعہ تو سمجھ میں آئے گا. یہاں تک کہ آہستہ آہستہ انسان کا ذہن اس بحث کے اوپر یا اس چیز کے اوپر تیار ہو جاتا ہے, اور پھر انسان چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے. اسی طرح سے ہر چیز کا معاملہ ہے, لیکن جب تک ہم ارادہ نہیں کرتے, جب تک ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہمیں فلاں کام کرنا ہے یا ہمیں فلاں چیز سننی ہے یا سمجھنی ہے کسی بھی کام کے لیے, اس وقت تک انسان اس کام کو نہیں انجام دے سکتا, چاہے وہ سننے کا معاملہ ہو یا کرنے کا معاملہ ہو. میدان میں کودنا پڑتا ہے. ارادہ انسان کا سب سے اہم ہے, سب سے اہم چیز ارادہ ہوتا ہے. اگر آپ سمجھنے کا بھی ارادہ کریں گے سننے کا, تو آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا, لیکن ذہن اس وقت تک تیار نہیں ہوتا جب تک آپ اسے تیار نہ کریں. ایک مرتبہ درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. اسی لیے سلانے اور جگانے والی مجلس کا کرائٹیریا بھی سب کی نگاہوں میں علیحدہ ہوتا ہے, سب کے نظر میں, نظریے میں علیحدہ ہوتا ہے. ایک شخص کہے گا فلاں مجلس سنانے والی ہوتی ہے, دوسرا شخص کہے گا فلاں مجلس سنانے والی ہوتی ہے, کیونکہ سب کو علیحدہ علیحدہ چیزوں کے اوپر نیند آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اہل بیت کی زندگی کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ولی عہدی امام کے سر تھوپی گئی, امام کو نہیں پتا تھا کہ امام کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں مدینہ سے, اور امام نے مدینہ سے چلنے سے پہلے ایک خواب دیکھا, خواب دیکھا چند دنوں پہلے یا ایک دن پہلے, جس کا تاریخ نے ذکر کیا ہے. اور اس خواب کو شہید مرتضیٰ مطہری نے نہیں لکھا, لیکن سوگنامہ آل محمد کیسی کتاب ہے جس میں تمام آئمہ کے مصائب لکھے ہیں. صرف سید الشہداء کے مصائب نہیں ہیں بلکہ معصومین کے مصائب ہیں, رسول اللہ سے لے کر امام زمانہ تک تمام کے مصائب ہیں. شہادت کا ذکر نہیں امام زمانہ کا, لیکن کہ مصائب کا تذکرہ ہے. تو سوگنامہ آل محمد میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے جو خواب دیکھا, اس خواب میں مدینہ میں ہی دیکھا رسول اللہ کے روضے پر کہ نبی اکرم آئے ہیں, اور نبی اکرم امام سے کہہ رہے ہیں کہ میں, اور اس کے بعد حضرت علی کا نام لیا, اس کے بعد تمام معصومین کا نام لیا, یہاں تک کہ امام موسیٰ کاظم تک کا ذکر کیا, اور فرمایا کہ سب تمہارے غم میں سوگوار. کون سا غم تھا جو امام علی رضا علیہ السلام کو لاحق تھا, جس کی خبر رسول اللہ نے دی؟ نبی اکرم نے اس غم کی خبر دی جو ولی عہدی کے لیے امام کی گرفتاری تھی, اور نبی اکرم خود بھی گریہ کناں تھے, امام علی رضا رسول اللہ کو دیکھ کر اور اس خبر کو سن کر خود بھی روتے, اور جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو مضطرب ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں. رسول اللہ نے خواب میں یہ بھی خبر دی کہ تمہیں مامون زہر سے شہید کرے گا اور تمہاری مدینہ سے گرفتاری ہوگی. یہ ساری باتیں جس طرح امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میری شہادت ہوگی, اور امام حسین علیہ السلام جب مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے اپنی شہادت کی ساری خبریں دے کر گئے تھے, اسی طرح امام علی رضا علیہ السلام بھی اپنے گھر والوں سے کہتے کہ تم ابھی میرا مرثیہ پڑھ لو, اس کے بعد تو مجھے نہیں دیکھو. اس طرح سے امام رضا نے مدینہ کو چھوڑا ہے, بالکل ایسے جیسے امام موسیٰ کاظم نے چھوڑا تھا, بالکل ویسے ہی جیسے ان کے جد امجد امام حسین نے چھوڑا تھا. سب کے لیے مصیبت تھی, किसी के लिए भी मदीना छोड़ना आसान नहीं था, और मदीना के बाद इमाम अली रजा तन्हा थे, इसीलिए उन्हें गरीब इमाम कहा जाता है। गरीब का मतलब होता है जो दियारे गैर में तन्हा होता है, जिसका कोई साथी नहीं होता। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम खुरासान में उस आलम में कि ना उनके बीवी हैं, ना बच्चे हैं, ना भाई हैं, ना बहन है। यही वजह है कि बीबी मासूम कुम जो करीमा अहले बैत कहलाती है, इमाम अली रजा की बहन, जब सफ़र करके मुसाफत करके अपने भाई के फिराक में, दो बहनें तारीख इस्लाम में मशहूर है, एक बीबी जैनब और इमाम हुसैन की मोहब्बत, कि बीबी जैनब को जिस तरह इमाम हुसैन से मोहब्बत थी, इसी तरह से बीबी मासूम कुम अपने भाई के फिराक में अपना वतन छोड़ कर जा रही हैं, और रास्ते में कुम के मकाम पर उनकी शहादत हो जाती है। तो इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम इस आलम में मदीना छोड़ने और जब खुरासान पहुंच गए, तब इमाम को पता चला कि उन्हें किस लिए बुलाया गया। तब इमाम के सामने वलीहदी की पेशकश रखी गई, और ऐसी पेशकश जिसके साथ जबरदस्ती भी थी। ये नहीं था कि आप चाहें तो कबूल करें और चाहें तो कबूल ना करें। इमाम के पास रद्द करने का कोई मौका नहीं था, बल्कि अगर इमाम वलीहदी कबूल नहीं करते तो दूसरी चीज शहादत थी। इमाम से कहा या वलीहदी कबूल करे या शहीद हो जाए। अब अगर इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम उस वक्त शहीद हो जाते, तो इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम ने जो वलीहदी से फायदे उठाए हैं, इमाम ने अपने जाती फवायद नहीं उठाए, बल्कि वलीहदी से शियत के लिए, मुसलमानों के लिए, इल्म की इल्मी खिदमात के लिए, लोगों को शरीयत देने के हवाले से, अहले बैत की मवद्दत देने के हवाले से जो इमाम ने काम किए, वो काम इमाम नहीं कर सकते थे। और इमाम ने जो वलीहदी कबूल की, उसका ये मतलब नहीं था कि नाउज़ु बिल्लाह इमाम ने उनके रंग को अपने अंदर जज्ब कर लिया हो, इमाम ने अपनी चीज़ों को छोड़ दिया हो, अल्लाह के रंग को छोड़ दिया हो, नाउज़ु बिल्लाह इमाम ने उसकी हिमायत की हो मामून की, इमाम ने मामून को कबूल किया हो। एक असल अहले बैत की ज़िंदगी में कि किसी भी इमाम ने किसी जालिम जाबिर हाकिम को कबूल नहीं किया। इमाम अली रजा ने भी मामून को कबूल नहीं किया। इमाम इनकार करते रहे कि मैं ये कबूल नहीं करता, लेकिन वो इसरार करता रहा। और जब इमाम के पास दूसरा रास्ता सिर्फ शहादत का था, जिसको इमाम ने मुनासिब नहीं समझा, बस तमाम आइम्मा की जद्दोजहद तो एक ही है, लेकिन वक्त मुख्तलिफ है। इमाम हसन ने सुलह की मुआविया के साथ, और इमाम हुसैन ने भी मुआविया के दौर में 10 साल गुजारे। 50 हिजरा में इमाम हसन की शहादत हुई है, और मुआविया इमाम हुसैन के दौरे इमामत में 10 साल तक जिंदा रहा है। 60 हिजरा में मुआविया का इस दुनिया से खात्मा हुआ है, वासिले जहन्नुम हुआ है। उस वक्त तक इमाम हुसैन ने मुआविया के साथ जंग नहीं की थी। इमाम हुसैन ने तो जंग की है यजीद के साथ, 10 साल तक इमाम हुसैन भी वही करते रहे जो इमाम हसन कर रहे थे। इसी तरह से जब वसले वली अहदी आया, तो इमाम रजा ने शरायत जो रखी थी, उससे वाज़ह तौर पर समझ में आता है कि इमाम रजा मुआविया के मुखालिफ थे। इमाम ने एक शर्त ये रखी कि मैं तुम्हारे किसी भी काम में, किसी भी जिम्मेदारी में दखल नहीं रखूँगा, हुकूमत के किसी भी काम में किसी को माजून नहीं करूँगा, और किसी को मुअय्यन नहीं करूँगा, मंसूब नहीं करूँगा। यानी ना इमाम की मर्ज़ी से कोई आएगा, ना इमाम की मर्ज़ी से कोई जाएगा, ना ही इमाम किसी ज़िम्मेदारी को उठाएंगे। इसका मतलब ये कि इमाम हुकूमत से ला ताल्लुक है, इमाम उसके किसी काम में शरीक नहीं है। फिर इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने यह भी किया कि वो काम जो उस वक्त मामून ने और अब्बासी खुलफा दीन के उन कामों से जिससे वो दुनिया के फ़ायदे लेना चाहते थे, उनमें भी शिरकत नहीं की। कि एक मस्जिद ज़रार का तसव्वुर है, मस्जिद ज़रार वो मस्जिद है जो मुनाफिकीन ने, फासिकीन ने मदीना में बनाई थी रसूल अल्लाह के दौर में। नबी अकरम ने कहा ऐसी मस्जिद को ढा दो, क्योंकि ये मस्जिद अल्लाह की खातिर नहीं बनी, मस्जिद तकवा के लिए बनती है। तो नबी अकरम ने मस्जिद का भी एहतराम बता दिया कि जिसके पीछे दुनिया है, जिसके पीछे सियासत है, वो मस्जिद हमें नहीं चाहिए। इसी तरह से वो नमाज जुमा और जमात जो सियासी नमाज जुमा और जमात है, जब सियासत वो जो दुनिया की है, इमाम अली रजा ने कहा मैं नहीं पढ़वाऊँगा नमाज जुमा। एक जुम्मे के लिए इमाम तैयार हुए थे, वो भी पढ़वाई नहीं थी इमाम ने। इमाम सिर्फ तैयार हो गए थे, लेकिन इमाम ने उसकी भी शर्त रखी थी। जब भी तो तारीख हमें बताती है कि मौला की सीरत क्या है। امام علی رضا علیہ السلام واضح کر رہے ہیں کہ ایک وہ انداز ہے جو مامون کی نمازیں پڑھانے کا ہے, جس میں شان و شوکت ہے, جس میں دنیا داری ہے, اور ایک نماز پڑھانے کا انداز رسول اللہ کا انداز ہے. مولا نے کہا میں اسی انداز سے نماز پڑھواؤں گا جو سیرت رسول ہے, اور امام پیدل نماز پڑھوانے کے لیے گئے. امام علی رضا علیہ السلام تکبیر بلند کرتے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے گئے. امام نے مجمع کو اپنے ساتھ جمع کر لیا, پاؤں میں جوتی نہیں ہے, اور وہی سادہ انداز ہے, وہی انداز جو رسالت ماب کا تھا, معصومین کا تھا. یہ فرق ہے, ایک نماز مامون کی نماز ہے, ایک نماز رسول کی نماز ہے. امام علی رضا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ رسول والی نماز پڑھوائی. دیکھیں مجلسوں میں بھی فرق ہوتا ہے, ایک مجلس وہ ہوتی ہے جس میں دنیا داری ہوتی ہے, آخر زمانہ میں زبانی جمع خرچ کا بہت ذکر ہے, کہا کہ مسجدیں ہوں گی, آباد ہوں گی, کاشی کاری ہوگی, خوبصورت ہوں گی, لائٹس لگی ہوئی ہوں گی, اور بعض لوگ جاتے ہیں دنیا بھر کی مساجد دیکھ کر آتے ہیں, بہت تعریفیں کرتے ہیں, کیا مسجد ہے. اب یہ جو ہوتا ہے یہ دنیا کی چیزیں ہیں کہ اس کی خوبصورتی بہت ہے, لیکن مسجد میں آنے والوں کے دل کتنے نورانی ہیں, عمل کتنا ہے. ایک مجلس ہو رہی ہے ایسی مجلس جس میں تبرک بہت شاندار ہے, بہت زیادہ لوگ آئے تھے, کولڈ ڈرنک بھی تھی, میٹھا بھی تھا. اب اگر سارا کچھ اسی کے اوپر چل رہا ہے, پھر یہ عزاداری منتظر امام زمانہ کی نہیں ہوئی, منتظرین کی نہیں ہوئی. یہ عزاداری وہ ہے جیسے مامون کی نماز جماعت تھی, مامون کے علمی مباحثے تھے, وہاں بھی بہت کچھ ہو رہا تھا, اسی لیے تو لوگ فریب کھا رہے تھے. اب بڑی مجلسوں کا اگر معیار یہ بن جائے, بڑی مجالس کا کرائٹیریا بن جائے کہ خطیب مشہور ہے, جیسا بھی ہے, بدکار ہے, فاسق ہے, فاجر ہے مشہور, شہرت اگر معیار بن جائے تو ہم کسی جگہ تک نہیں پہنچ سکتے. امام علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس سے ہم زمانے کے امام کے حوالے سے بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں, اور سیرت اہل بیت کے حوالے سے بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں. ایک واقعہ جس کو میں ضرور بیان کروں گی, خصوصاً اس جہت سے کہ اس واقعے کو سنانے کا مقصد میرے خیال سے بہت عظیم ہے, میرا مقصد بہت عظیم ہے, اور میرے پاس بہت بڑی دلیل ہے, اس کے بعد میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ کیا مقصد. امام علی رضا کے دور میں ایک شخص تھا حبیب بناجی نام کر کے, بناج ایک علاقہ ہے, وہاں سے امام رضا کا گزر ہوا تھا. حبیب بناجی نے ایک دن رسول اللہ کو خواب میں دیکھا کہ ان کی مسجد میں آئے.
اللہ
رسول اللہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ ممبر پر بیٹھے ہیں اس کے محلے کی مسجد میں, اور نبی اکرم کے سامنے ایک طبق ہے, اس کے اندر کھجورے ہیں, اور اس نے دیکھا کہ جیسے سب لوگ تبرک مانگ رہے ہیں, یہ بھی آگے جا کر رسول اللہ سے تبرک طلب کرتا ہے, نبی اکرم ایک مٹھی میں اسے کھجورے دیتے ہیں. جب وہ کھجوروں کو گنتا ہے تو 18 کھجورے ہوتی ہیں. اس نے اپنے طور پر یہ تعبیر نکالی اس خواب کی کہ مجھے 18 سال زندگی کے میسر آئیں گے, یہاں تک کہ اس نے نبی اکرم سے اور کھجورے مانگی, نبی اکرم نے انکار کر دیا اور اس کو کھجورے نہیں دی. پھر اس کے بعد 20 دن گزر گئے, اس نے سنا کہ امام علی رضا علیہ السلام فرزند رسول اللہ اسی مسجد میں آئے ہیں. امام تشریف لائے اسی جگہ پر جہاں اس نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا تھا, اس ممبر پر بیٹھے ہوئے ویسے ہی جیسے رسول اللہ کے سامنے طبق میں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں, امام کے سامنے طبق میں کھجوریں تھیں. امام علی رضا نے مٹھی میں کھجوروں کو اٹھایا اور اس شخص کو جو تبرک مانگنے آیا تھا, یہی شخص جس نے رسول اللہ سے خواب میں کھجوریں لی تھیں, اس نے ہاتھ آگے بڑھایا, امام نے اس کو کھجوریں دی. جب اس نے گنی تو وہ بھی 18 تھیں. اس نے اور تبرک مانگا, مولا سے کہا کہ اور دیجئے, اس میں کچھ تھوڑا اضافہ کر دیں. کیونکہ محلے والے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اولادیں بھی ہیں، کچھ اپنے پاس سنبھال کے رکھوں گا۔ امام نے کہا کہ اگر رسول اللہ نے تمہیں اور دی ہوتی تو میں بھی تمہیں اور دے دیتا۔ اچھا، یہ واقعہ آپ کو مستند کتابوں میں سب جگہ ملے گا۔ احسن المقال نامی ایک کتاب ہے، اس میں بھی ایک واقعہ ہے اسی طرح سے، اور دوسری کتابوں میں جو آئمہ کے واقعات کے حوالے سے لکھی ہوتی ہیں، بہت مشہور اور معروف واقعہ، لیکن لکھا ہوا مستند کتابوں میں لکھا ہوا، میں ذاکرین کی مجالس میں نہیں کہہ رہی، کسی بھی ایک کا نام نہیں لوں گی، لیکن مستند کتابیں جسے ہم کہتے ہیں شیخ عباس قبی کی ایک کتاب احسن المقال اتھینٹک کتاب ہے، اس میں موجود ہے۔ اسی طرح سے سیرت کے حوالے سے اور کتابیں، ان سب میں ملے گا، کیونکہ یہ واقعہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کے استناد میں کوئی شبہ نہیں۔ اب اس سے اصول کیا سمجھ میں آتا ہے، امام رضا نے ایک کھجور بھی رسول کی مرضی کے بغیر، کیونکہ نبی اکرم نے جو دیا تھا وہی امام رضا نے دیا، رسول اللہ کہاں اور امام رضا کا نمبر کہاں، لیکن یہ مماثلت ہے کہ کوئی بھی معصوم کسی دوسرے معصوم کی مخالفت نہیں کرتا، کوئی بھی معصوم حتیٰ کھجور دینے میں کہ وہ ایک عدد بڑھا کر دے دے نہیں کر رہے۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ کوئی معصوم رسول کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اور یہ نقطہ اتنا حساس نقطہ ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہم شیعہ بعض جگہوں کے اوپر دین میں حساسیت کو کیوں نہیں سمجھتے، کہ اگر کوئی سنی یہ سنے کہ امام حسین رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں ذاکری کی کلاس لیتی ہوں، مجھے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے جب بچیاں آ کے وہ چیزیں جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں اس کے حوالے سے سوال کرتی ہوں، اب ان کو منطق کے حوالے سے ہم سمجھاتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اکرم کہیں کہ تقدیر میں یہ لکھا ہے، لوح محفوظ میں یہ لکھا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے، اور امام حسین کہیں کہ میں تو دے رہا ہوں۔ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، روتے ہیں لوگ، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی کتاب میں بھی نہیں ملتی کوئی چیز۔ سننے والوں کے اندر اگر معرفت بڑھے تو پڑھنے والے بھی کچھ سوچ سمجھ کے پڑھیں کہ کہاں سے پڑھ۔ پڑھنے والے بھی معیار میں بناتے ہیں کہ جو بس چیز ہے جو زیادہ پڑھی جا رہی ہو پڑھی جائے۔ میرے پاس یہ استناد ہے، میں آپ کو دلیل سے قائل کرنا چاہ رہی ہوں، میں خدا نہ خواستہ کسی کی بھی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ عند اللہ جواب دینے والے۔ اس کی دو دلیلیں بہت اہم ترین دلیلیں، ایک تو اصول سیرت ائمہ اطہار کا ناممکن ہے، اب جو دوسرے سنیں گے، آپ نے تو جذبات میں سن لیا، لیکن جس نے مخالفت کرنی ہے اس کو تو آپ نے کتنا بڑا نقطہ دے دیا کہ اہل بیت رسول کے مخالف ہیں، اہل بیت نعوذ باللہ ان کے مقام کو آپ نے رسالت ماپ سے بلند کر دیا کہ ان کی نعوذ باللہ زیادہ چلے گی نبی اکرم کے مقام۔ ایک فضیلت کا اگر کرائٹیریا ہم نے ایسے بنا دیا، اس کو ہم نے سمجھ لیا، سننے والوں میں جب شعور نہیں بڑھے گا اور ان کی عقلیں وہیں تک ٹھہر جائیں گی، اس وقت تک پڑھنے والے تبدیل نہیں ہوں گے، ایسے پڑھنے والے جو وہی پڑھ رہے جو پڑھا جاتا رہا۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بصیرت عطا کرے، ہم سمجھیں اور پڑھیں، کتابوں میں پڑھیں۔ اب یہ بات یہاں تک تو میں کہہ رہی ہوں، ابھی بھی اگر کسی کے پاس کوئی مستند کتاب سے یہ حوالہ ہے کہ ایسا واقعہ کسی بھی اتھینٹک کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو میں آپ کے سامنے موجود ہوں، کہیں بھی آپ مجھے لا کر دکھا دیجئے، فوٹو کاپی کروا کے کسی مستند کتاب کی جس میں یہ واقعہ لکھا ہو کہ امام حسین نے ایسا کیا، تو لا کر دکھا دو۔ یہ امام کی منزلت نہیں ہے، یہ اہل بیت عصمت طہارت کو مرتبے سے گرانا ہے۔ بہت جرات کے ساتھ میں یہ بات بیان کروں تو ہمیں اور آپ کو بصیرت کے ساتھ سننا چاہیے، بصیرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اپنے مطالعے کو بڑھائیں، مطالعے کو بڑھائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے دین میں کیا حق ہے، کیا سچ ہے، کیا موجود ہے، کیا موجود نہیں ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے علماء پڑھتے ہیں، فلاں پڑھتا ہے، اس نے پڑھا، اب اس کے بعد ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیوں ایسا ہے، ان کو کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد والا۔ امام علی رضا چاہنے والوں میں سے، امام کے در پر آنے والوں میں سے. آج بھی در پر جاتے امام کے زائرین کی تعداد سب سے زیادہ ہے. امام کے زمانے میں بھی مانگنے والے آتے تھے, مولا انہیں سکے بھی دیا کرتے تھے. امام زامن کا تصور وہیں سے آیا جب امام اپنے سکے اپنے چاہنے والوں کو دیتے تھے. امام کے پاس لوگ تبرک لینے کے لیے آتے تھے, اور مولا کا وہ لباس جو امام نے پہنا ہوا ہوتا تھا, جو ان کے بدن سے مس ہوا ہوتا تھا, اس لباس کو بھی لوگ تبرکاً اپنے پاس رکھتے تھے, اپنے کفن میں اسے رکھا کرتے تھے, اور امام علی رضا علیہ السلام لوگوں کو عطا کرتے رہتے تھے. لیکن مانگنے والے کے بھی سلیقے میں فرق ہوتا ہے. کچھ لوگ در اہل بیت پر صرف دنیا مانگنے کے لیے آتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ در اہل بیت پر عشق کے ساتھ آتے ہیں, ان کی محبت میں آتے ہیں. جیسے مولا علی اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو محبت خدا میں. مولا کہتے ہیں پروردگار نہ میں تجارت کے لیے عبادت کرتا ہوں جنت کی لالچ میں, نہ میں غلاموں والی عبادت کرتا ہوں جہنم کے عذاب سے ڈر کر, بلکہ تیری محبت اور عشق میں تیری عبادت کر. ایسے اہل بیت کے در پر آنے والے کچھ محبت میں زیارت کے لیے جاتے ہیں. زیارت امام کے لیے جانا سب سے بڑی فضیلت اور شرف ہے. کوئی منت نہ ہو تب بھی جائے, میں نہیں کہہ رہی منت نہ مانگے. کسی مطلب سے انسان اگر جاتا ہے اور ہر دفعہ مطلب ہی سے کہیں آتا ہے, ہر دفعہ مطلب ہی سے تابوت کی زیارت کرتا ہے, ہر دفعہ مطلب ہی سے علم پر آتا ہے, یہ بہت مختلف ہے اس سے کہ جب انسان محبت میں فرش پر آئے. پھر وہ نہیں دیکھتا کہ یہ خاندان والے کا ہے, محلے والے کا, کس کا فرش بچھایا ہو. وہ یہ سوچتے ہیں کہ امام حسین کا فرش کہیں پر بھی ہو, کسی کا بھی ہو, اس سے ہماری ناراضگی کوئی مسئلہ نہیں, یہ فرش حسین کا فرش. یہ عشق ہے امام حسین کہ محبت میں جائے مجلس عظام میں, عشق میں جائیں مجلس عظام میں, عشق سے جائیں علم کے پاس. یہ علم عباس ہے, حضرت عباس کو نظر میں رکھتے ہوئے جائیں, کوئی حاجت نہ ہو تب بھی جائیں. یہی سبق ہمیں اہل بیت نے بتایا, یہی سبق اصحاب اہل بیت نے بتایا. ریان بن سلط امام رضا کا ایک صحابی چاہنے والا امام کے در پر آتا ہے. جب اپنے گھر سے چلا تھا تو اس کی حاجتیں تھیں. ایک حاجت یہ تھی کہ میں امام سے وہ لباس طلب کروں گا جو اپنے کفن میں رکھوں گا, امام کی اترن ہوگی تبرک ہوگا. ایک حاجت اس کی یہ تھی کہ میں امام سے اپنی بیٹیوں کی انگوٹھیاں بنوانے کے لیے سکے طلب کروں گا. یہ دو چیزیں وہ سوچ کر اپنے گھر سے گیا تھا, لیکن عشق کے امام میں اتنا منہمک ہوا, اتنا غرق ہوا, مولا کی ملاقات میں گریہ کر رہا ہے, محبت میں امام کے آنسو بہا رہا ہے, کہ وہ مانگنا ہی بھول گیا کہ جو چیز لینے کے لیے آیا تھا, سوال ہی نہیں کیا, اور امام سے الوداع ہو رہا ہے, روتے ہوئے الوداع ہو رہا ہے, مولا سے کچھ بھی نہیں مانگا. بس یاد رکھیے کہ ہم بھول جائیں نہیں, وہ دینے والے نہیں بھول سکتے, ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے. بس جب وہ جانتے ہیں تو نہیں بھی مانگیں گے, عشق میں اتنا غرق رہیں گے آپ کو مل جائے گا. عشق کی طرف توجہ ہونی چاہیے, اہل بیت سے عشق ہونا چاہیے, امام زمانہ سے عشق ہونا چاہیے. امام زمانہ سے اگر عشق ہوگا دعائیں ندوا میں آ کر بیٹھیں گے مولا کی محبت کے خلوص کے ساتھ, خالصتاً محبت کے ساتھ اس فرش پیش کے ساتھ بیٹھیں گے. امام نے اس کو چلتے وقت روکا, روتے ہوئے اسے روکا اور کہا ریان تم لباس لے کر نہیں جاؤ گے, سکے لے کر نہیں جاؤ گے. امام نے اس کو لباس بھی دیا, اس کو سکے بھی دیے. جو وہ بھول گیا تھا امام نے یاد رکھا. بس عزاداروں یاد رکھیے کہ ہم بھول جائیں کہ وہ دینا نہیں بھول سکتے. دعا کا بہت اثر ہے, لیکن وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. بس عشق کرنا سیکھنا چاہیے, اس وجہ سے ہمیں عشق حاصل ہونا چاہیے, امام زمانہ کا عشق ہونا چاہیے. جمکران میں الحمدللہ بہت زیادہ زائرین ہوتے ہیں. جس نے زیارت کی ہے جمکران کی مسجد کی وہ جانتا ہے جم غفیر ہوتا ہے, کتنی بڑی مسجد ہے اور زائرین کی تعداد کتنی زیادہ ہوتی ہے, امام رضا کے روزے پر بھی اور مسجد جمکران میں بھی. لیکن مسجد جمکران امام زمانہ سے منسوب ہے, وہاں پر جتنے زائرین ہوتے ہیں وہ مسلسل الاجل الاجل کی صدائیں سنتے ہیں, جتنے زائر ہوتے ہیں وہ امام مہدی کی دعائیں سنتے ہیں. کبھی دعائیں سلامتی امام زمانہ, کبھی دعائیں فرج پڑھی جا رہی ہے, کبھی دعائیں توسل میں لوگ تڑپ تڑپ کر امام کو پکارے.
یہ وہ صدائیں ہیں جو آپ کو مسجد جمکران میں نظر آتی ہیں. ایک عاشق تھا امام زمانہ کا, امام سے کہتا ہے مولا یہاں تو آپ کے اتنے چاہنے والے الاجل الاجل کی صدائیں پکار رہے ہیں, مولا آپ کیوں ظاہر نہیں کرتے, آپ کے چاہنے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے. جب تڑپ کر امام سے کہہ رہا ہے کہ مولا آپ کیوں ظاہر نہیں کرتے, آپ کے چاہنے والے تو بہت ہیں, امام نے کہا جاؤ جاؤ جمکران کی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں سے سوال کرو کہ وہ یہاں کیوں آ رہے ہیں. وہ شخص گیا ایک ایک ظاہر کو پکڑ کر پوچھا تم کیوں آئے ہو, کوئی کہتا ہے رزق لینے آئے ہو, کوئی کہتا ہے اولاد لینے آئے ہو, کوئی کہتا ہے فلا بیمار ہے اس کی صحت کی دعا کرنے آئے ہو. امام نے کہا دیکھو جو آ رہا ہے کوئی نہ کوئی غرض لے کر آتا ہے, کوئی نہ کوئی دنیاوی حاجت لے کر آتا ہے, کتنے ہیں جو عشق مہدی میں آتے ہیں. اب تڑپ کر یہ کہے مولا آپ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا, امام ہم آپ کے فراق میں یتیم ہیں, ورثہ دینے آئے ہیں زمانے کے امام کو, امام علی رضا کا وہ امام جسے مسموم کیا گیا. امام کی شہادت کی تاریخ نزدیک آئی, امام نے ابا سلط سے کہا ابا سلط مجھے مامون اپنے دربار میں بلائے گا, جب میں دربار میں جاؤں جب واپس پلٹ کر آؤں تو اگر میرا سر ڈھانپا ہوا ہو مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا, اگر سر برہنا ہو تو مجھ سے سوال کرنا. عزادار روایت کہتی ہے مولا مامون کے دربار میں گئے, مامون نے اپنے مسجد کے سامنے ایک تشت میں انگور رکھے ہوئے تھے. مولا نے بیان کیا تھا کہ مجھے سوئی کے ذریعے انگوروں میں زہر دے کر شہید کیا جائے گا. مامون مولا سے کہتا آپ یہ انگور تناول کیجئے, یہ بہترین انگور ہے, اس سے اچھے انگور دنیا میں نہیں ہوں گے. امام نے کہا اس سے اچھے انگور جنت کے انگور ہیں. مامون نے اصرار کیا, امام نے انکار کیا. مامون کہتا آپ ہمیں متہم کرتے ہیں, پھر خود اس خوشے میں سے چند دانے توڑ کر اپنے منہ میں رکھتا ہے جو مسموم نہیں تھے. امام سے کہا آپ بھی کھائیے. امام نے جب چند دانے اٹھائے تین دانے منہ میں رکھے, زہر آلود انگور مولا کے بدن میں روا ہو گئے. امام کا بدن زہر آلود ہوا, چہرہ متغیر ہوا, امام اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے, واپس جانے لگے. مامون نے کہا مولا کہاں جاتے ہیں؟ امام نے کہا وہی جہاں تم نے بھیجا ہے, جہاں تم بھیجنا چاہتے ہو. امام باہر آئے, ابا سلط نے دیکھا امام کا سر ڈھانپا ہوا ہے, کچھ سوال نہ کیا پیچھے پیچھے چلتا رہا. امام اپنے گھر میں داخل ہوئے, ابا سلط کہتے ہیں کہ جب میں گھر میں داخل ہوا مولا اپنے بستر اس طرح ہاتھ پر لیٹ گئے, میں نے دیکھا ذہن میں ایک 9 سالہ بچہ ہے. میں نے اسے سوال کیا, میں تو سب دروازے بند کر چکا تھا, امام مرزا حکم دے چکے تھے سارے دروازے بند کر دینا. کیسے سب دروازے بند کر چکا تھا, تم کیسے اندر داخل ہو گئے؟ مولا نے کہا ارے وہی خدا جو مجھے مدینہ سے خراسان لے اس بند دروازے سے اندر بھی لے آئے. میں محمد ابن علی ہوں, فرزند علی رضا. امام کا نام لیا اور اپنے بابا کے پاس بستر میں چلے گئے. امام رضا نے ابا سلط کو بھی آنے کی اجازت دی. ابا سلط کہتا ہے امام محمد نے اپنے بابا کے سینے سے لپک کر بہت دیر تک بیٹا اور باپ گریا کرتے رہے. مولا نے اسرار اور ابو سے امامت منتقل کی اور اس کے بعد امام محمد تقی نے اپنے بابا کے سر کو گود میں لیا. امام رضا نے موت کی ہچکی لی, مولا نے بیٹے کی گود میں دم توڑ دیا. ادادارا ہمارا دل کہتا ہے یا امام محمد تقی جب آپ کے بابا جا رہے تھے تو آپ کی گود تھی اور آپ کے بابا کا سر تھا, ذرا کربلا میں آ جائیے. خیالهم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون یا محمود و بحق محمد، یا علی و بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگارہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے. خدا بندہ ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو اس فرش عزا کے تصدق میں بخش دے. بار الہ جتنے مومنین و مومنات التما سے دعا کہتے ہیں، جو جائز حاجات رکھتے ان کی حاجات کو مقبول فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات دین کی خدمات میں مصروف ہیں، خدایا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے تو خیر و رازقین ہیں، انہیں رزق کے وافر عنایت فرما. پروردگارہ جو بیمار ہے تو جو واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، سامن اللہ امام کا، سامن آہو امام علی رضا کا، جن کے در پر حاجات مقبول ہوتی ہے، پروردگارہ کل مریضوں کو جو جسمانی مریض ہیں، روحانی مریض ہیں، شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگارہ جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں، خصوصاً بیت اللہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلاء معلا، شام و ایران، خراسان کی زیارت کی بہت اہمیت، جو جا نہیں سکتا کہیں اور تو اسے چاہیے امام علی رضا کی زیارت کریں. حج فقرا، عمرہ فقرا کہلاتا ہے امام رضا کی زیارت. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد کل مومنین و مومنات کو امام رضا کی بار بار زیارت کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات امام کا انتظار کر رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کے دلوں کو معرفت امام رضا، معرفت امام زمانہ سے منور کر دے. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کاموں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے امام کے ظہور میں تاجیل ہو سکے. ہمیں ان کاموں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.